ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں کل ملوکیت والے اسلام اور رسالت والے اسلام کی تصویریں پیش کی، اور کئی تصویریں پیش کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ ملوکیت والا اسلام کیا ہے اور رسالت والا اسلام کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول کی زندگی ہی میں اسلام میں دو طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے، کچھ وہ تھے جو اسلام کو رسالت سمجھتے تھے اور کچھ وہ تھے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے۔ تو وہ لوگ جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، انہوں نے اسلام کے اندر ہر عمل اس بات کو پیش نظر رکھ کے کیا کہ اس حکومت پر کسی طرح سے قبضہ کرو، اس حکومت کو اپنے قابو میں لے آؤ اور یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ لہذا انہوں نے ہر وہ سیاست، ہر وہ مکر، ہر وہ فن، ہر وہ فریب جائز رکھا جو مذہب میں رہنا جائز، اور یہاں سے ایک بہت بڑے سوالات کا دفتر کھل گیا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ اگر آدمی اس کو غور سے، تصور سے، اچھے فکر سے پڑھے تو خود بخود سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں۔ آیت کو پھر سے غور کیجئے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ حکومتیں اپنا اقتدار جبر کی بنیاد پر قائم کرتی ہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ حکومتیں انتقام میں بلیف کرتی ہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ حکومتیں اپنے مخالفین کو سزائیں دیتی ہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، اس کو سنتے جائیے گا، دین میں جبر نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن سے دین میں جبر نہیں ہے۔ اب آئیے دلیل سنیے، جس وقت حضور سرور کائنات فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، جو میں نے کل آپ کو واقعہ بیان کیا کہ اس نے دیکھ کے کہا کہ وہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنائی، یاد ہے نا کل کی نوچ، جب سرکار مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو مکے میں وہ عورت بھی موجود تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے، وہ غلام بھی موجود تھا جس نے حمزہ کے پہلو پر نیزہ مارا ہے، وہ مرد بھی موجود تھا جو زندگی بھر رسول اللہ کے خلاف لشکر لے کے آیا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ وہ عورت ٹکڑے ٹکڑے کی جا سکتی تھی، وہ غلام آگ میں جھونکا جا سکتا تھا، وہ مرد جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا جا سکتا تھا، لیکن سرور کائنات بادشاہ نہیں تھے۔ وہ رسول تھے۔ تاریخ سے پوچھئے اور پڑھیے تاریخ، جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس شہر کو خون سے دھوتا ہے، پہلے سروں کے مینار بنتے ہیں، پہلے گھروں میں آگ لگتی ہے، پہلے بچوں اور عورتوں کو ستایا جاتا ہے، قتل عام ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا پرچم لہراتا ہے، اور اس وقت اس شہر کے باشندے ہاتھ جوڑے ہوئے دلیل غلاموں کی طرح سفید پرچم لیے ہوئے آتے ہیں کہ امن دیجئے، معاف کیجئے، خطائیں بخش دیجئے، ہماری زندگی ہمیں بخش دیجئے، ہم آپ کے تابے دار اور غلام ہیں، کبھی آپ سے بغاوت نہیں کریں گے، اور اچھی طرح خون بہا کے فاتح جو ہے وہ بخشتا ہے۔ لیکن جب رسول داخل ہوتا ہے کسی شہر میں تو ہم ان کا سفید پرچم لیے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ مکے والوں نے سفید پرچم نہیں لہرایا، سرور کائنات نے سفید پرچم لہرا کے مکے میں قدم رکھا ہے کہ سب کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، جو اسلحہ اتار کے بدن سے نکلے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے۔ سرور کائنات نے مکے میں داخل ہو کے امان کے دروازے کھول دیے، کہا یہ اسلام، تلواروں سے جسم ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، دل نہیں بدلا جا سکتا۔ سرور کائنات کا کام دل بدلنا تھا، جسم بدلنا نہیں تھا۔ رسول نے جسم نہیں بدلا، دل بدلے، یہ ہے کردار رسول اور سیرت سرور کائنات۔ اب یہ سیرت سرور کائنات کہاں ملے گی یہ دیکھتے چلیے، قدم آگے بڑھائیے، تاریخ قدم قدم آگے بڑھے گی، اور جیسے جیسے آگے بڑھے گی ویسے ویسے منظر پیش کرتی جائے گی۔ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں علی شیر خدا تھے، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی بادشاہ تھے کہ امام، پہلے یہ طے کیجیے، بادشاہت دنیاوی ٹرم ہے، امامت دینی ٹرم ہے، پہلے علی کی حیثیت طے کیجیے کہ علی بادشاہ تھے کہ امام تھے۔ اگر بادشاہ تھے تو تلوار اٹھانا چاہیے تھی، اگر امام تھے تو لا اکراہ فی الدین۔ علی تلوار سے کیا منواتے، امامت تلوار سے نہیں منوائی جاتی، بادشاہ تھے نہیں جو بادشاہت منواتے، بادشاہ تھے نہیں جو بادشاہت منواتے، امامت تلوار سے منوائی نہیں جاتی، لہذا خاموش۔ پیغمبروں کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، اس کی مجال تھی جو ابراہیم کے ہاتھوں میں رسیاں پاس ہیں، خلیل خدا دے، اس کی مجال تھی جو موسیٰ بزر کر لے، کلیم اللہ دے، اس میں دم تھا جو رسول اللہ کو وطن سے نکال دے، حبیب رب العالمین تھے، لیکن اللہ والے مظلومیت کے ذریعے حجت تمام کرتے ہیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں حق و باطل آ جائے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے. علی بہت طاقتور تھے لیکن پھر بھی گلے میں عثمان ستم آئی. ایسے موقع پر لوگوں کو علی کا شیر خدا ہونا یاد آتا ہے. یہ کڑی روایتیں ہیں، یہ ہم نہیں مانتے. بھلا کس کی مجال دیے شیر خدا گلے میں رسی ڈالتے، بھلا کس کی مجال دیے شیر خدا گھر میں رسی ڈالتے. ارے شیر خدا تو بات کی بات ہے، پہلے خدا کی بات کیجیے. ایک جگہ دو اصول ہی چلیں گے، جس کی مجاز دیجیے شیر خدا گلے میں رسی ڈالتے. سب گڑی روایتیں ہیں جھوٹی. شیر خدا زیادہ مضبوط ہے قوی ہے کہ خدا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے تو آپ طاقتور ہوں کیا؟ آپ کے گھر میں گھسنے دیجیے گا؟ تو یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کا بت رکھے تھے، یہ میرے خیال میں جھوٹا واقعہ ہے. کس کی مجال تھی جو خدا کے گھر میں بت رکھتے؟ پڑھ کے کہوں نہ کسی رسول کے پاس طاقت ہے اللہ سے زیادہ، نہ کسی امام کے پاس طاقت ہے اللہ سے زیادہ. سب سے بڑا طاقتور تو اللہ ہے اور اس کے گھر میں اللہ تو اوپر بیٹھے. اتمام میں حجت ہو رہا ہے کہ تبین الرشد من الغی، کیا کس کی میاد تھی جو علی کے گلے میں رسی باندھ لے؟ کس کی میاد تھی جو علی کے گلے میں رسی باندھ؟ شیر خدا تھے جناب. اب میں نے کہا اسی لیے تو باندھ لی کہ شیر خدا تھے. اگر خالی شیر ہوتے ہر ایک چیز کا دور ہوتا. اگر خالی شیر ہوتے ہر ایک جان بجا کے بھاگتا. اگر جانتا تھا کہ شیر خدا ہیں وہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہے.
تبین الرشد من الغی اسلام کی پالیسی سمجھ. جو لوگ پالیسی سمجھے بغیر جذباتی ہو کے اعتراض کرتے ہیں، اسلام سینٹیمنٹ کا نام نہیں ہے، آپ کے جذبات کا نام نہیں ہے اسلام. موقع بے موقع غصہ کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے. دلیل دی جائے گی، دلیل دی جائے گی، طاقت نہیں استعمال کی جائے گی. فاطمہ زہرا غیر خلق کی بیٹی، مرسل اعظم کی شہزادی، اور خالی مرسل اعظم کی صاحبزادی نہیں. سنے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میری, خالی بیٹی نہیں, دنیا کی وہ اکلوتی بیٹی جیسی بیٹی نہ کسی کو ملی نہ ملے گی. دیکھیے ابھی میں دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کی. ابھی تک مجمع سمجھا نہیں ہے, احترام میں وفا کر رہا ہے لیکن سمجھا نہیں. ابھی میں دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی. دنیا کی وہ اکیلی بیٹی جس کو وہ عزت ملی جو عزت دنیا کی حبا سے لے کے قیامت تک جو آخری بیٹی پیدا ہوگی کسی کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی کی نسل کا ضامن اس کا بیٹا ہوتا ہے. مجھے ڈھونڈ کے ایسا دیجئے کہ جو نسل رسول میں بھی ہو اور سلسلہ فاطمہ سے نہ ہو. ہو نسل رسول میں مگر اولاد فاطمہ نہ ہو. ایک آدمی پورے کے لوگ کے اوپر ایسا نہیں ملے گا جو نسل رسول میں تو ہو مگر اولاد فاطمہ نہ ہو. تو ایسی بیٹی جو ضامن نسل رسول. اور عزیزان گرامی, جب آدمی سے اس کے قریب لوگوں کی بھیجیں سیکھی جاتی ہے کہ کون آپ کے رشتے دار ہیں, کون آپ کے جاننے والے ہیں, کون آپ کے قریب ہیں, کون آپ سے کلوز ہیں, تو سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے. تو رسول اللہ کے بعد جب فہرست بنے گی تو پہلا نام کس کا ہوگا؟ پہلا نام کس کا ہوگا؟ جناب سیدہ کا نام ہوگا. علی کا نام بھی ہوگا مگر ان کے بعد. امام حسن امام حسین کے نام بھی ہوں گے مگر ان کے بعد. رسول سے ملا وہ جو پہلا نام ہے بغیر کسی فاصلے کے وہ جناب فاطمہ زہرا کا نام. تو یہ رسول کی بیٹی اگر ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ دیتی تو کیا بشیت نہ مانتی؟ لیکن اپنے حق کا احتجاج تو کر رہی ہے مگر بد دعا نہیں کرتی. اپنے حق کا پروٹیسٹ تو کر رہی ہے مگر بد دعا نہیں کرتی. سیدہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خاموش گھر میں پلٹ کے کیوں آ رہی ہیں؟ علی و حسنین کو اپنی گواہی میں کیوں لے جا رہی ہیں؟ سلمان و ابو ذر کو کیوں نہ لے گئی؟ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. کیا تم سمجھے نہیں؟ اگر سلمان و ابو ذر جھٹلا دیے جاتے تو یہی تو چارج لگتا کہ تم سلمانوں کو جھٹلا دیا. میں ان کو لے گئی جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے, ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی. بد دعا نہیں کی. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. دین میں جبر نہیں ہے. بد دعا نہیں. یہ صاحبزادی ہیں دختر رسول. مادر حسنین ہیں. امام حسن ہر ایک تو
مکہ میں سولو کیوں کر رہے ہیں؟
آپ پوچھنے والے کون کیوں کر رہے ہیں؟
اپنی حیثیت دیکھ کے سوال کیجیے. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون صاحب؟
اپنی آئی ڈی نکالیے.
آپ
یہ پوچھے امام حسن میں سنو کیا
جو سپتے اکبر ہیں, جو رسول کے نوازے ہیں, جو علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں, جو علی کے بعد مسجد علی پر آئے ہیں, میں سنو کیا؟ دیکھیے میں بچوں کو اس لیے بھی سمجھاتا ہوں کہ ان کی عادتیں صحیح رہیں, غلط نہ ہوں. بعض لوگ اپنی مومنیت اس میں سمجھتے ہیں کہ بے چکے اعتراض کریں. بے چکے اعتراض کرنا مومنیت نہیں ہے, معاملے کو سمجھنے کی کوئی چیز. سمجھے آپ؟ قرآن پاک پڑھیے. ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ. میں سمجھتا ہوں بچے بچے کو ان کا نام ہے نامی معلوم. اولو العزم پیغمبر, صاحب کتاب, صاحب شریعت, اللہ کے پیارے, قرآن پاک میں ان کا بہت تذکرہ ہے. ایک دن ان میں پروردگار ہوا کہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں, وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں, سنگم ہے دو دریاؤں کا, وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا. تھوڑی دیر جا کے کچھ پڑھ پڑھ لو, سیکھ لو. ارے صاحب موسیٰ کے لیے لوگ کہتے ہیں ذرا مستور سے. اب ظاہر ہے کہ معذلہ نبی سے کوئی ایسے مستور تو ہوں گے نہیں, مگر ذرا بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ دبدبے والے آدمی تھے, اس کے بعد کے بچے زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ ان کے لیے نبی کے لیے لفظ استعمال ہو کہ دبدبے والے آدمی. تو اگر صاحب اس میں خدا آیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا, اس سے پڑھ لو. موسیٰ پیغمبر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے, ہم ہوتے تو میں جاتے. کہا کرتا اللہ ہم سے کیا ہوتا بہتر ہے, روٹی گھوڑی کیا مان لیں, سینکڑوں باتیں ہم سے نہیں کہا مان لیں. نماز پڑھنا ہو کہا, روزہ رکھنا ہو کہا, جھوٹ نہ بولنے کو کہا, ہے کہاں مانتا, کہا کرے. کہنا اس کا کام ہے نہ کرنا ہمارا کام. اگر موسیٰ نبی تھے کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرمائے اور وہ نہ کرے, ہم ہوتے تو نہ جاتے, کیا کرتا وہ. اور اگر پوچھتا کیوں نہیں گئے تو ہم کہتے محبوب تو نے ہمیں کتاب دی ہے وہ کافی ہے. سادے بندے نبی تھے پیغمبر تھے, چلے اپنے وسیع کو بھی ساتھ لے گئے. مختصر یہ کہ قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے, وہاں وہ پہنچے اور ان صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی جو اللہ نے فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حکم آئے میں حاضر ہوا ہوں, مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے, مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ تم ہی ہو؟ ان کا جی ہاں جی ہاں. کہ نہیں کوئی ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ سبر نکل پاؤ,
تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لہذا میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے شاگرد بنانے سے انکار کیا، کہتے میں شاگرد نہیں بناؤں گا تمہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ انہوں نے خوشامد کی، نہیں نہیں تمہیں مجھے رکھ لیجیے اپنے ساتھ، اور جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ چل گیا، اچھا بھائی اب ضد کر رہے ہو تو تمہاری بات مانے لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ چلیے کیا؟ چل گئے، میرے کسی معاملے میں کیوں نہ پوچھنا، میں جو کچھ کروں مجھے کرنے دینا، کیوں نہ کہنا۔ ہاں، یہ قرآن میں لکھا ہے، اس کو میں حدیث عزیز نہیں ہے جو آپ کہیے کہ ادھر ادھر سے پڑھ رہے ہیں، جو میں کہوں اس میں کیوں نہ پوچھنا، چلو رہو میرے ساتھ۔ ان کا جی بہتر ہے، صاحب حکم دیجیے، میں صاحب یہ ان کے ساتھ چلے۔ اب وہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ دریا تھا، وہاں کنارے پہ ایک کشتی کھڑی تھی، اس کشتی میں بیٹھ کے دریا میں اس پار سے اس پار گئے۔ جب اس پار اترے تو ان کے پاس، ان بزرگ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں سے اتنی موٹی ایک کیل نکالی اور کشتی کے پیندے میں ٹھوکے چھید کر دیا اس نے۔ اچھی غازی کشتی میں چھید کر دیا، کیل ٹھوک دی تھی لمبی میں، تو آپ بتائیے پتھر بھی نکل جائے، اونٹا کے منہ سے نکال دیا، کہہ دیا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اچھی غازی کشتی خراب کیے جا رہے ہیں۔ ہم آپ ہوتے، کوئی بھی ہوتا تو پیسہ کیسے کہتا ہے بھائی، آدمی ہے آدمی ہے، تبھی یہ ڈھلتی ہے بارہ کریں، کیا کریں صاحب، دیکھیے آپ ان کا ریٹ معاف کیجیے گا بھائی، خیال نہیں رہا۔ بات ختم ہو گئی، چپ ہو، آگے بڑھو، آگے بڑھے، اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے، تو ایک لمبی گلی تھی، سنسان پڑی تھی، ایک لڑکا آ رہا تھا، ایک ہاتھ مارا اس پر، کہہ کے مر گئے، مر گیا، بے ہوش نہیں ہوا، ایسا ڈبا کھلا ہاتھ مارا کٹپٹی پر کہ مر گیا بھائی، غصہ تو اچھل پڑا، ارے تاکہ آپ ہیں، چلیے دیکھیے، پھر آپ نے پوچھا، پھر آپ نے پوچھا، اب کی پوچھے تو ہٹا دوں گا آپ کو اپنے پاس۔ اب کی پوچھیے گا تو ہٹا دوں گا، میں کہ اچھا آپ کی نہیں پوچھوں۔ اگر چلتے رہے، بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے ان کو کھانے کو بھی نہ پوچھا، چھوٹے روٹے زمانے میں ہوتے نہیں تھے، اب یہ بھوکے پیاسے بیچارے ٹہل رہے ہیں بستی میں، کسی نے کھانے کی ضیافت نہیں کی، ایک دیوار کو دیکھا گر رہی ہے، چل گئے ہم آؤ خالی ہیں، اسی کو بنا لیں، کھڑے ہو کے ان سے بھی مرمت کرائی، خود بھی مرمت کی، جب مرمت کر چکے تو موسیٰ کہنے لگے کہ اگر آپ ان سے مزدوری طے کر لیتے تو کھانے کے پیسے مل جاتے۔ تو ان کا جناب، اب میرے آپ کے درمیان فراق، میرے آپ کے درمیان فراق، اس لیے کہ آپ پوچھے جا رہے ہیں، آپ مان نہیں رہے، اب میں نہیں رکھوں گا آپ کو، اب وہ سنتے جائیے راز، جو کشتی میں نے سوراخ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے جو کشتیاں چھین رہا ہے لوگوں کی، اور یہ بڑے غریب ملا کی کشتی تھی، اس کی روٹی روزی کا ٹھیکرا یہی ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو بادشاہ لے جاتا اسے، اس کے آدمی دیکھیں گے کہ اس میں سے سوراخ چھوڑ جائیں گے، وہ مرمت کر کے پھر اپنی روٹی روزی گزارنے لگے گا، اس لیے میں نے سوراخ کیا، سمجھے آپ۔ اور وہ جو تباکہ مارا ہے، وہ لڑکا بہت بدماش نکلتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ وہ مومن ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ ان کو ایک لڑکی دے گا جو 70 پیغمبروں کی ماں بنے گی، اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے ختم کر دیا اسے۔
اور یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ دو یتیم لڑ بچوں کی ہے، اس کے نیچے ان کے باپ نے کوئی کفینہ کیا ہے، خزانہ دفن کیا ہے، یہ دیوار گر جاتی تو طلب ہو جاتا، ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، جب وہ جوان ہوں گے تو ان کو مل جائے گا. اب آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے جاتا ہوں. پہلی بات کو یہ سنیے، جا جا آواز جا رہی ہے وہاں والوں کو، پہلی بات کو یہ سنیے کہ ایک نبی کو کیوں بھیجا گیا احساس کرانے کے لیے کہ آپ کی ریاست. موسیٰ جیسے چہیتے نبی کو بھیج دیا خضر کے پاس، تو سیکھا لکھا تو انہوں نے کیا یہ احساس لے کے آئے کہ ہم سے بھی زیادہ عالم ہے. لیکن عزیزان گرامی، اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق قرآن نے پوشیدہ کیا ہے. ہم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اکثر و بیشتر لوگوں کو مصیبتیں پڑتی ہیں، تکلیفیں پڑتی ہیں، اولادیں طلب ہو جاتی ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا مصلحت تھی اس میں. تو جب خضر کی مصلحت موسیٰ نہ سمجھ پائے تو اللہ کی مصلحت آپ کیا سمجھ ہیں؟ آپ جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں. اور دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ میں نے امام حسن کے تذکرے میں جو یہ ذکر کیا، یہ کیوں کیا؟ سلسلہ کلام تو امام حسن تک آیا تھا نا. اب سنیے، حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں اور ان کی آغوش میں امام حسن بیٹھے ہیں، اور ایک بزرگ آئے مسجد میں جن کو اہل مسجد پہچانتے نہ تھے، آن کے سلام کر کے رسول کے پاس بیٹھ گئے دب، اور عرض کیا یا رسول اللہ کچھ مسئلے ہیں اور پوچھنے آیا ہوں، کچھ مسئلے ہیں جو ذہن میں مجھے میں ہیں وہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں. امام حسن گود میں بیٹھے تھے، رسول نے ان کو گود سے اٹھایا اور ان کے سامنے بٹھا دیا. اب آپ سوچیے کتنا بڑا بچہ ہوگا جو گود میں بیٹھا ہوگا، بچے کو بہت شانوں سے اٹھایا اور ان کے سامنے بٹھا دیا، کہ پوچھ لیجیے اس سے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھیے میں ہر چیز کو پہلے زندگی کی کسوٹی پر رکھتا ہوں، اس کے بعد پہنچتا بھی ہوں، اس کے بعد مانتا بھی ہوں. آپ کسی عالم کے پاس جائیے، مولانا ناظری صاحب ہیں یہاں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، انہیں سنا وہ بیمار ہیں، رام دیالم انہیں شفا کامل عطا فرمائے، بزرگ عالم ہیں ہمارے. آپ مولانا ناظری صاحب پاس جائیے، بیٹھے ہوں مثلا، ان کے حضور کچھ مسئلے ہیں پوچھنے آئے ہیں. ٹھیک بات ہے بھائی، عالم ہے بزرگ ہے، مسئلے پوچھنے آئے. ان کا کوئی پوتا نوازتا ان کی گود میں بیٹھا ہو، تین چار برس کا، پانچ برس کا، وہ اٹھا کے آپ کے سامنے بٹھا دیں، کہیں سے پوچھ لیجیے، تو آپ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، تیار کریں گے، کہیں گے ان شاء اللہ ترقی کریں گے، صاحب زیادہ بھی ایک دن بڑے عالم ہوں گے، بے شک لوگ ان سے بھی مسئلے پوچھیں گے، لیکن ابھی بچے صاحب کیا پوچھیں گے، کیا بتائے گا، یہ کیا بتائے گا، آپ بتائیے. معلوم ہوا کہ بچہ مسئلے نہیں بتاتا ہے، لیکن آنے والے ایسے تجربے کار تھے جو سمجھ گئے کہ محمد کے گھر آنے کے چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں، جو بڑا بتائے گا وہی چھوٹا بتائے گا. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بچہ کیا بتائے گا، وہ ادب سے تو دانو ہو کے بیٹھ گئے امام حسن کے سامنے اور اپنی ایک ایک بات پوچھنے لگے. امام حسن جواب دینے لگے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے سوال کر چکے تو جانے کے لیے انہوں نے رسول کو سلام رخصت کیا، تو رسول اللہ نے پوچھا آپ کو مسئلوں کے جواب مل گئے؟ کہا جی حضور مل گئے. فرمایا مطمئن ہو گئے آپ؟ کہا جی ہاں مطمئن ہو گئے.
میں نے کہا حضور آپ کے سامنے بچے نے جواب دیا یہ آپ کیا پوچھ رہے مطمئن ہو گئے؟ کہا میں بھی مطمئن ہوں یہ بھی مطمئن ہے ذرا اہل مسجد تو مطمئن ہو جائیں. وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے پوچھا یار اللہ یہ کون صاحب تھے ہم نے دیکھا نہیں نا کبھی. سوال یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں. ارے مسجد میں امام باڑے میں نئی سوچے آیا کرتی ہیں اس میں نہیں دیکھا ہی کون سی بات ہے. تعجب کو یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے نے بتایا کیسے. مگر یا تو لوگ جانتے ہو بچے کے لیے آ کر یا کوئی تعجب کا محل نہ ہو اہل مسجد کے لیے یا پھر اہل بیت کی دشمنی نے پوچھنے نہ دیا ہو. کہا یہ کون سے ہم نے پہچانا نہیں. کہا یہ خضر پیغمبر تھے. کہا یہ خضر پیغمبر تھے اکثر آتے ہیں مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے. آج میں نے حسن کی طرح متوجہ کر دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے سلو کیوں کی حسن نے سلو کیوں کی پہلے اپنے اور موسیٰ کے پاس کو نہ دیے دیکھیے کہ جو خضر موسیٰ کو قبول نہ کرے وہ حسن سے مسئلے پوچھے. یہ کیوں ہوا حسن نے سنو کیوں یہ بھی ایک کیوں ہے. لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے. حسن نے سنو کیوں کی دین میں جبر نہیں. سنو نہ کرتے تو شہادت تھی. اس وقت امام جان دینے سے نہیں گھبراتا. مگر امام کی جان اتنی ہلکی نہیں ہے کہ بے مقصد چلی جائے. دنیا میں بہت سے بادشاہ تاج و تخت کی حفاظت کرتے ہوئے میدان میں مارے گئے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بیچ میدان میں بہت سے بادشاہ اپنے تاج و تخت کا ڈیفینس کرتے ہوئے مارے گئے ہیں. امام حسن کے نام بھی اسی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے اور قاتل کو خطا اجتہادی کے سندوق میں لگ کے جدت بھیج دیا جاتا ہے. حسن نے سلو کی لائق رہا کہ دین دین میں جب وہی جو یہ سوال کرتے ہیں حسن نے سلو کی وہی کہتے ہو سر لڑے کیوں چند آدمی لے کے کربلا کیوں چلے گئے مقابلہ کیوں کیا اور اللہ نے ان کے لیے کیوں نہیں قربانی بھیج دی. اسماعیل کے لیے تو دمبا آ گیا حسین کے لیے دمبا کیوں نہیں آیا. اسماعیل زیادہ پیارے تھے اس کا مطلب جن کے لیے دمبا آ گیا حسین اس سے پیارے نہیں تھے اس لیے ان کے لیے دمبا نہیں آیا. یہ محض ہمارے بچوں کو بہکانے کے لیے اور ستانے کے لیے. زیادہ ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو اس چیزوں کا جواب پڑھتے ہیں تاکہ بچوں کو ہمارے کوئی پریشان نہ کرے. آزادار اور ماتمدار لڑکوں کو کوئی ستانے نہ پڑے. ہم کے پاس جواب ہے. اب ہم آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں. اللہ کے دو بڑے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ بہت بڑے مرتبے کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ بہت بڑے مرتبے کے نبی. جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا
تو آپ کو اللہ نے گلزار بنا دیا. قرآن میں لکھا ہے بات یہ سب کو معلوم ہے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو پروردگار کا آرڈر آیا, پہلے جبرائیل ملے ابراہیم سے, جب وہ منجنیق میں چکر کھا کے آگ میں جا رہے, نبی خدا کوئی حاجت؟ دیکھیں یوں ہی کوئی ابراہیم نہیں بن جاتا ہے, یوں ہی کوئی خلیل اللہ نہیں بن جاتا ہے, اگر ایسے ہی بن جائے تو ہم سب ہو جائیں جی. آج پاؤں میں رسیاں بندی ہیں, انجنیوں پہ چکر دیے گئے, گھمائے گئے ہیں, باغ میں جا رہے ہیں, جبرائیل ملتے ہیں راستے میں, نبی خدا کوئی حاجت؟ مشکل یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوشچن ہوا ہے اور سوال یس بھی غلط ہے نو بھی غلط ہے, اگر یس کہہ دے تب بھی فیل, نو کہہ دے تب بھی فیل. جبرائیل سوال کرتے ہیں آپ کوئی حاجت ہے, اگر کہہ دے نہیں تو مشیت کو گرا گزر جائے, یہ ہماری شان ہے کہ ہم کہیں ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے, تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے. اور اگر کہیں ہاں ہے تب بھی گڑبڑ ہو جائے, ہمارے دوست تو حاجت ان سے مانگ رہے ہیں, جبرائیل علی تھوڑی ہیں. ان سے مانگ رہے ہو, ہمارے دوست ہوتے ہیں. یس بھی غلط نو بھی غلط, یس لکھا جب بھی امتحان میں فیل ہوئے, نو لکھا جب بھی فیل ہوئے. یہ دماغ نبوت, یہ دماغ نبی جو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر صحیح جواب دیا, کہا تم سے نہیں, دونوں بجا لیے تم سے نہیں, نہ یہ کہا نہیں نہ کہا ہاں, کہا تم سے نہیں. سمجھے آپ کے دماغ نبوت کیا ہوتا ہے؟ ذرا سے بخار میں بیکار, کیا تم سے نہیں, بس جس سے تھا اس نے آرڈر بھیجا. قرآن میں ہے سب جو کچھ پڑھ رہا ہوں, آرڈر آیا وہاں سے, آگ کے اوپر آرڈر ہے, خدا نے آگ کو حکم بھیجا. یار نارو کونی پردہ میں خراب نہ لائے جائے, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ڈائریکٹ آگ کو ایڈریس کیا جائے, سب کا خالق ہے, کس سے چاہے خطاب کرے. یاد نہ رکونی بردان, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اور سلام علی ابراہیم, اور ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے. یہ وہ سلامن اللہ ابراہیم کا ٹکڑا تو آپ سمجھ میں آیا ہے تھوڑے دنوں سے, قرآن تو 1400 برس سے ہے, یہ وہ سلامن اللہ ابراہیم کا ٹکڑا آپ واضح ہوا. جب دنیا کو یہ پتا لگا کہ ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے, پہلے دنیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹمپریچر مائنس میں جاتا ہے. بھائی جب آرڈر آ رہا ہے ٹھنڈی ہو جا تو کتنی ٹھنڈی ہو جائے, -100 ہو جائے تو جل کے نہ مرے گا, جم کے مر جائے گا. ابھی -100 میں کسی کو ڈال دیجیے تو کیا ہوگا, دوسرے منٹ میں نکال لیجیے گا تو کیا ہوگا. ارے دماغ کا خون, جس کا خون, سب ہڈیاں گوشت سب جم جما کے ایک دم پتھر ہو جائے گا. تو بھائی مرنا مرنا دونوں طرح ہوا, یہ جل کے مر گیا یا جم کے مر گیا. لہذا آگ کو حد بتائی گئی, اتنا ٹمپریچر مینٹین رہے کہ ابراہیم زندہ رہے. یا نارو کونی بردن سلام اللہ ابراہیم, پورا جہنم ٹھنڈا ہو گیا اور خالی یہی نہیں ہوا کہ ابراہیم
کا جسم نہیں جلا، کپڑے پہنے ہوئے تھے کپڑے بھی نہیں جلے. عدل مقصود تو اللہ کو جس میں ابراہیم بچانا تھا، مگر کپڑے جو جسم سے لپٹے ہوئے تھے، اب سمجھے آپ محبت علی جہنم سے کیسے بچائے گی. محمد ہوائی ہے ایک منزل، دوسری منزل اسی پائے کے نبی جناب موسیٰ کی، وہی شان وہی مرتبہ اولو العزم. فرعون نے گود میں لیا، داڑھی پکڑ کے ایک تاریخ عصمت میں دو تماشے ہیں، ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا تھا، ایک علی نے ابو جہل کو مارا تھا. ہاں یہ آنکھوں میں بچوں کی کتوں کے تلووں کے نیچے کی سانس لگا تھا، یہ اپنی بخش کے لیے کرتا تھا. آپ جب مولا علی پیدا ہوئے تو یہ جوان تھا، یہ وہاں سے لے گیا تھا، علی نے آگے بڑھ کر لیا، نے آگے بولنا چاہیے وہ بھی بند کر لیں. تصور کیجئے کوئی آدمی جیسے بچوں کی آنکھوں میں دوا لگاتے ہیں، تو ایک آدمی جھکا ہوا بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں کھول رہا ہے، بچہ آنکھیں بند کر رہا ہے، دو دفعہ تو آنکھیں بند کی، تین دفعہ اور کے بعد جو اس نے آنکھیں کھولنا چاہیے تو ایک تماشا مارا اس سے، اب وہ جہل ادھر گرا ہاتھ ادھر کری، مرتے مر گیا کہتے ہیں منہ چڑھا رہا. ہاں موسیٰ نے اس کے منہ میں تماشا مارا ہے، تماشا تو اس نے بھی کھایا مگر منہ سیدھا ہو گیا، اس کا منہ چڑھ ہی رہا. موسیٰ وقتی شریعت کے رہبر تھے، اثر وقتی ہوا، علی دائمی شریعت کے رہبر تھے. یہ وہی لگتا ہے مجھے جس کی نجومی نے پیشن گوئی کی تھی، جو میری حکومت کے چراغ کو بجھائے گا، یہ وہی لگتا ہے اس نے مجھے تماشا مارا ہے. تو آسیہ کہنے لگی، ارے بچہ ہے ہاتھ لگ گیا، ہم بھی تو ہر وقت ٹی وی شعبے میں رہتے ہو، تماشا مارا یہ بچہ اتنا تھا مطلب تماشا مارے. اور کہہ کہ نہیں میں نے تماشا کھایا اس کے ہاتھ سے، ہے وہی یہ وہ نہیں. وہ کہاں سے آیا؟ چلیے میں دریا سے ملا یار، ٹچا ٹھہرو میں امتحان لیتا ہوں. میں جاؤ ایک بڑی سی سینی لاؤ، ایک اس میں جواہرات رکھو، لال وال رکھو، ایک طرف انگارے رکھو، بچے کے سامنے لا کے رکھو، اگر انگارہ اٹھا لے گا تو وہ نہیں ہے، اگر لال اٹھائے گا تو وہی ہے. اب حدیث میں ہے کہ موسیٰ نے ہاتھ تو بڑھایا تھا لال کی طرف، مگر جبرائیل نے بڑھ کے انگارے پر رکھ دیا. ہاں چل گیا، نندا تھا بچہ، گاپ ہونا تھا بس آیا پڑ گیا. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ یتیم ایسا بن گیا، ہاتھ جل گیا. تو محمود ایک اتنا سا بچہ تجھے پیارا نہیں ہے، اس کا ہاتھ جلا دے رہا ہے ایک انگارے سے، اور ایک کے لیے پورا جہنم ٹھنڈا کیے دے رہا ہے. یہ نبی پیارا ہے کہ وہ نبی پیارا ہے؟ چاہیے جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم کے لیے دمبا آیا، حسین کے لیے نہیں آ گیا. ابراہیم کا اسماعیل کہہ رہے تھے کہ حسین کہہ رہے تھے. موسیٰ کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کہہ رہے تھے. پیارا دین ہے، وہاں دین کا فائدہ موسیٰ کی ابراہیم کے بچنے میں تھا، لہذا جہنم ٹھنڈا کیا. یہاں دین کا فائدہ موسیٰ کے جلنے میں تھا، لہذا کارے میں آتا.
ابراہیم کے معاملے میں اور اسماعیل کے معاملے میں صرف امتحان محبت مقصود تھا. ابراہیم کامیاب ہو گئے گلے بچھڑی رکھ کے, اللہ نے زندگی پلٹا دی اسماعیل کی, حسین کی گردن سے مذہب کی زندگی وابستہ تھی. اگر یہ شہادت نہ ہوتی اور یہ قربانی نہ ہوتی تو مذہب اسلام مر جاتا, دین اسلام مر جاتا, شریعت مر جاتی, قرآن کا تقدس مر جاتا, کعبے کی عظمت ختم ہو جاتی. لہذا حسین کی گردن کٹ گئی. لیکن یہ گردن کٹی تو ہمیشہ کے لیے زندگی بن گئی, ہمیشہ کے لیے زندگی بن گئی. اس لیے کہ دنیا میں موت سے ڈرے وہ اور موت سے گھبرائے وہ جس کو حیات بعد الموت کا یقین نہ ہو. مرنے کے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا, جس کو یقین نہ ہو وہ ڈرے موت سے. حسین تو حسین تھے, حسین کے ساتھی, خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آدمی بھاگتے پھرتے ہیں اور موت کا پیچھا کر رہی ہے, آدمی بھاگ رہے ہیں اور موت کا پیچھا کر رہی ہے. یہی تاریخ ہے, یہی دنیا ہے. کربلا میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آدمی جھپٹ رہے اور موت بھاگ رہے ہیں. ورنہ شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت کے معنی کیا ہے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اصحاب حسینی شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے, تو سبقت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہر ایک کہتا ہے پہلے مجھے شہادت مل جائے, پہلے مجھے مل جائے, پہلے مجھے مل جائے. موت کو چھپا رہی تھی, حسین کے ناصر چھپٹ رہے تھے. اور خدا کی قسم عاشور کے دن شہادت کا بازار گرم, ایک ایک جاتا تھا حسین, ایک ایک کی میت کو لاتے تھے, جو مقتل میں گرا تو یہ تھا کہ لال اس کی میت اٹھا کے پہنچا. میں کہوں گا اے میرے مولا حسین, ہر ایک کی میت تو آپ پہنچے مگر آپ کے پھرانے کوئی نہ آیا. آوازیں بلند ہیں آپ کی عزیزانی کے, محرم کی تاریخیں ایک ایک کر کے گزار, حسین کی اعضا کے دن تمام ہو رہے ہیں, جانے والے سید عالمیان کو پرسہ دینے کے لیے جمع, دن گھنٹے گھنٹے. کربلا میں زہر کا وقت آیا, ابو اسامہ زیدی نے ہاتھ جوڑے, کہیے اپنے رسول اللہ دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پڑھو. آسمان پر فرمایا نام ہاں اول وقت ہے, ہاں بے شک یہ اول وقت ہے. اچھا اس سے کہو اس کی دیر لڑائی روکیں کہ آپ نماز پڑھو. ایک شقی نے بدتمیزی کی, بچپن کے دوست حبیب نے مظاہر بگڑ گئے, تلوار کہہ کے جھپتے تب مت تقوی اپنا پھیلا, بہت بد کردار عورت کے بیٹے کیا پکتا ہے یہ کہہ کے ایک تلوار ایسی ماری کہ حسین ابن نمیر لئیم گھوڑے سے نیچے گیا, تو ایک ہی وار میں نیچے گیا اور یہ دشمن کے لشکر میں ڈوب گئے. نماز جنت ادھر یہ تلوار چلانے لگے, ادھر حسین نے دو صحابیوں کو دیکھا, سعید ابن عبداللہ اور زہیر قیس کا تقدمہ امامی حتا اصلی زہر, میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ میں نماز زہر کروں. چھوٹی سی جماعت طوفان سے کھڑی ہوئی, سعید و زہیر سیدھا تاج کے آگے کھڑے ہوئے, تیر آتے رہے, سعید و زہیر اپنے سینے پر روکتے رہے. جب نماز تمام ہوئی تو سعید کے سینے میں 17 تیر اتر گئے. آج ادارے گرامی سعید کے سینے میں 70 تیر اتر گئے تھے، لیکن جذبہ نصرت حسین اسی طرح ان کو میدان میں روکے تھا. نماز تمام ہوئی، سعید نے احساس کیا کہ نماز تمام ہوئی، مڑے امام کی طرف، ارے پیتا یا ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ مجھ سے راضی ہوئے؟ فرمایا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں. میں جیسے ہی امام نے کہا میں راضی ہوں، گرے اور روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی. حسین بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک تیر نکال رہے ہیں. میں کہوں گا صحیح سینے سے تیر نکل رہے ہیں، یہ دل سے ارمان نکل رہے ہیں، یہ امتحان ظہور تھا کہ صحیح کے سینے سے تیر نکالے، امتحان عصر کے بعد علی اکبر کے سینے سے مرضی نکالی، علی اکبر کے گلے سے تیر